باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے، جیسے سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے، رائٹ؟ دو نام یاد رکھیے، دو سعد ہیں، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ۔ سعد بن معاذ اوس کے اور سعد بن عبادہ خزرج کے سردار ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمر، جنگ بدر کے دن صاحب پرچم تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اوس کا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ احد کے دن ثابت قدم رہے۔ جسامت کے لحاظ سے لمبی قامت، بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے، یعنی ویل بلٹ تھے۔ خندق کے دن ان کو تیر لگا تھا جس کے زخم سے ان کی وفات ہوئی تھی، بقیع میں دفن کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بہت غمگین ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے قبیلے بنو عبد الاشہل کے تمام مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہو گئے، یہ ان کے سردار تھے۔ جب سردار مسلمان ہوئے، پورے کا پورا ٹرائب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے تبلیغ شروع کر دی تھی۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے بھیجا تھا۔ ان کا بھی قصہ آپ کو معلوم ہوگا نا، ینگ ایج کے تھے، اور یعنی دور جاہلیت میں بہت ہی لاڈلے تھے اپنے ماں باپ کے، اور بہت قیمتی لباس پہنتے، بہت قیمتی خوشبو لگاتے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے ڈسون کر دیا، اور ماں نے تو بہت زیادہ ریئیکشن کیا کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک تم واپس نہیں پلٹتے۔ لیکن انہوں نے دین پر استقامت اختیار کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مدینہ جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھیجا تھا، تو یہ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ یہ جو سعد تھے، یہ عقبہ ثانیہ میں بیعت کرنے والے 70 لوگوں میں سے تھے، اور مصعب ان سے پہلے ہی مدینہ آ گئے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت کے ساتھ انہیں قرآن پڑھاتے۔ جب سعد مسلمان ہوئے تو بنو عبد الاشہل کا کوئی شخص ایسا نہ رہا جو اسلام نہ لایا ہو۔ ان کا قبیلہ سب سے پہلا انصار کا محلہ تھا جس میں سب لوگ ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ نے مصعب بن عمیر اور ابو امامہ اسد بن زرارہ کو اپنے گھر ہی منتقل کر لیا، ان کو بھی اپنے گھر لے گئے، تو یہ دونوں سعد بن معاذ کے گھر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور یہ سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ آپس میں خالہ زاد تھے، اور سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں مل کر بنو عبد الاشل کے بتوں کو توڑتے تھے، کیونکہ سب پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ نہیں کہ بت بیچ دیے، چلو کچھ پیسے کما لیتے، سب ہمارے کام کے نہیں تو کچھ دنیاوی فائدہ ہی صحیح ان سے، انہوں نے سب توڑ پھوڑ کے پھینک دیے۔ سعد بن معاذ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 30 سال تھی، 30 ایئرز کے تھے، اور جب فوت ہوئے تو 36 ایئرز کے تھے، اور 30 سال کی عمر میں اتنے یعنی کہ قبیلے کے سردار تھے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ینگ لیڈر کے اندر کتنی زبردست کوالٹیز ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ایسی فضیلتیں تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار کہا۔ یعنی انصار کے سردار تو اور بھی تھے، ان کے چھوٹے قبائل تھے اس میں سے، یعنی بڑا ٹرائب جو ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو فیملیز ہوتی، جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو نجار اور بنو عبد الاشل اور باقی لوگ، لیکن یہ جو تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ان دونوں کا لقب یعنی سید جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا۔ آپ نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا، قومو الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا تھا، اسمعوا الی ما یقول سیدکم، جو کچھ تمہارا سردار کہہ رہا ہے اس کو سنو۔ بہترین شخص تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بنو قریظہ نے جب سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کرنے پر اتفاق کر لیا تو آپ نے سعد کو بلوایا، وہ چونکہ خندق کے بعد کا موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا 25 دن کے لیے محاصرہ کیا تھا، تو سعد جو تھے ان کو اس جنگ کے موقع پر اپنے کندھے میں تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار تھے، آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبی کے پاس ہی ڈال دیا اور وہاں ان کی باقاعدہ کیئر ہو رہی تھی، چھوٹے سے یعنی ہسپتال یا ایک کیئر سینٹر تھا، تو وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے، تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو، تو وہ آئے حتیٰ کہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تو ان کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قومو الى سیدکم، یا ایک روایت میں آتا ہے الى خیرکم، جو تم میں سب سے بہتر شخص ہے. ان کا گھرانہ بھی انصار کا بہترین گھرانہ تھا. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں انصار کے سب سے بہترین گھرانے کا نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا عبد الاشہل کے لوگ، جو سعد بن معاذ کا گروہ تھا. ان کی اہم خدمات کیا ہیں؟ بدر کے دن ان کا کردار بہت زبردست ہے، بہت زبردست. یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے، ان کی وفات پر عرش الہی جھوم اٹھا تھا، یعنی ہلا تھا عرش. آپ کو معلوم ہے عرش کیا ہے؟ کیا ہے عرش؟ ترون آف اللہ. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ بتائیے نا مجھے، عرش کیا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے؟ جی آپ بتائیے. شاباش، گڈ. عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ عرش کیا ہے، تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ عرش ساری مخلوق کا، ساری کریشن کی کیا ہے؟ چھت، اور سب سے بڑی چیز ہے. سارے آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کچھ ہے فضا میں، جس کا صرف انسانی علم کی حد تک ایک ایک سٹار کے بارے میں کہتے کہ اتنے ملین ٹریلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، یہ سارے فاصلے آپ رکھیے سامنے، اس ساری چیزیں مل کر اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہی ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ، اور عرش کے سامنے کرسی پھر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عرش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی کریشن. اور اللہ سبحانہ تعالی عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، نو وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، بٹ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی عرش سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق کی جو تخلیق ہوئی تھی، جتنی بھی کریشن ہے، سب سے پہلے ہی عرش موجود تھا، یعنی باقی مخلوقات بعد میں بنی ہیں، عرش پہلے بنا ہے. کہ کان عرشہ علی الماء، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا، تو اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا. اب لوگ اسی معاملے پر جاری ہیں جن سے فراغت حاصل کی جائے. تقدیریں لکھی گئیں، چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. تورات کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابھی میں نے پوچھا تھا نا کہ کتنا بڑا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ لا یعلم کیفیتہ الا اللہ، اس کی کیفیت صرف اللہ کو پتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں عرش کی اصل قدر اور مقدار کوئی نہیں جانتا. جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے. جنت الفردوس سب سے اعلی جنت ہے نا، تو عرش کیا ہے؟ اس سے بھی اوپر. بخاری میں حدیث آتی ہے، پس تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا کرو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور بلند ترین حصہ ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی فردوس سے. ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. کیا ہیں؟ 70,000 حجاب. کس کے اوپر؟ ساتویں آسمان سے عرش تک. کس کس کو پتا تھا یہ پہلے؟ نہیں پتا. دیکھیے ہم اللہ کو کیا جانتے ہیں، اللہ کے عرش کو کیا جانتے ہیں؟ ہمیں نہ عرش کا پتا اور نہ پھر اس کی عظمت. تو پھر وہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، امپریس ہوتے رہتے ہیں، جن میں کچھ مخصوص جگہوں کے جب نام لیے جائیں تو ہم فور واو، وہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں میوزیم وزٹ کیا تھا، وائٹ ہاؤس وزٹ کیا تھا، فلاں جگہ دیکھی تھی. انہی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں نا، کیونکہ عرش کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، کتنا فاصلہ یہاں سے آسمان تک کا؟ کوئی نہیں جانتا، کہے ہم نہیں جانتے. یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ یہاں سے آسا 500 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، اور ساتویں آسمان سے عرش تک کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. پہنچنا آسان ہے وہاں، لیکن آپ کو پتا وہاں کیا پہنچتا ہے؟ تسبیحات ہماری. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو وہ عرش گرد گرد چکر لگاتی ہیں اور بھن بھناتی ہیں، ہماری دعائیں وہاں پہنچتی ہیں. جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں ہماری پکار وہاں پہنچتی ہے، اتنے پردوں کے پار پہنچتی ہے. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کو پکارنا. تو بہرحال ساتویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارینی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی، یہ جو آتا ہے نا قربناہ نجیہ، تو سورت مریم کی آیت نمبر 55، تو مجاہد جو مفسر ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70,000 پردے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے. ساتویں آسمان سے اوپر کیا ہے؟ پانی. اور پانی کے اوپر عرش بنایا ہے. اور یہ بتائیے کہ عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4. قیامت کے دن 8 ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو، یہ جو ہوتا ہے نا نیچے والے سے، کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، کندھے تک کا صرف اتنا گردن کا، یا اللہ والا ہوں گردن ہے جو بھی، کان سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک ہے. ایک فرشتے کا صرف اتنا حصہ، باقی وہ کتنا بڑا ہے اللہ عالم. ایسے تو نہیں کہتے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم جس کی مخلوقات اتنی بڑی ہیں وہ خود کتنی عظمت والا ہے. لیکن ما قدر اللہ حق قدری ہوئی، لوگوں نے اس کی قدر پہچانی نہیں. تو مسئلہ لے کر آتا ہے نا، پھر پریشانی بتاتا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں دعا پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، میں نے کہا نہیں نہیں پڑھتے، ایسے ذرا سوچیں، کیونکہ عرش کا نہیں پتا نا، اس کی عظمت کا نہیں پتا. تو جب ہم کہتے ہیں رب العرش العظیم تو ہمارے اندر کچھ نہ سرسراہٹ آتی ہے نہ اندر سے کچھ ہلتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس عظیم چیز کی بات کر رہے ہیں. اس کا وہ رب ہے، وہ اس کا کریئٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ اس کو تھامے ہوئے ہے. تو جس کا اتنا بڑا وہ خود ہے اور اتنی بڑی اس کی سب، اس کے لیے ہمارا مسئلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بعض اوقات بچے ایک چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں نا، تو ہم ہنسنے لگ کر کہتے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں جس پہ تم رو رہے ہو، یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے. کہتے ہیں نا عام طور پر یہ کوئی رونے کی بات ہے. تو اللہ کے نزدیک ہمارا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. آپ اس کو پکارے تو صحیح، لیکن ہم پکارتے نہیں. جب کبھی آپ کے دل میں کوئی کسی چیز سے خوف آئے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، بچوں کے فیوچر، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ہائے اس کا کیا بنے گا، فوراً کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو عرش کو جان کر پھر عرش العظیم کی جب بات کریں گے، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، پکار کیا رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، اور کہاں جا رہی ہے آپ کی پکار. تو پھر حاملین عرش جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو لوگ سورۃ المؤمن میں آتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں حاملین عرش کے فرشتے ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے. پھر عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ. یس. اس پر کیا لکھا ہے؟ اس کا مین کیا تھیم ہے؟ سب سے اہم بات اس میں، سب کچھ ویسے تو لکھا ہو لیکن ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے، رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. پھر عرش کا سایہ بھی ہے، عرش کا سایہ ہے نا، کون ہوں گے عرش کے سایہ کے نیچے قیامت کے دن؟ سات لوگ، ان میں سے ایک وہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اس دن جبکہ اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر مسنون دعاؤں میں بھی عرش کا ذکر آتا ہے، قرآنی دعا میں تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جب بیمار ہو نا آپ، تو اس وقت شفا کی دعا مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ٹھیک ہے، عرش کے نیچے کوئی خزانہ بھی ہے؟ ہے نا خزانہ عرش کے نیچے، تو اس میں سے کیا آیا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات. ٹھیک ہے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ عرش کے نیچے خزانے میں سے ہے. اتنا بڑا خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لیکن ہم کس طرح پڑھ لیتے ہیں اس کو بس ایسے ہی آرام سے. بہرحال اب ہوا یہ کہ سعد بن معاذ کی جب وفات ہوئی، عرش جھوم اٹھا تھا، عرش جھوم اٹھا تھا یعنی ہل گیا تھا. ایک مرتبہ احد کا پہاڑ بھی لرزا تھا، پتہ کب؟ جب کون کون تھا اس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، کہتے کہ خوش ہو کر ہلا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر کون ہے. اور عرش بھی کہتے ہیں کہ خوشی سے جھوما، یعنی علماء جس کی تفسیر کہتے ہیں، کہ میں صرف بتا رہی ہوں کہ سعد بن معاذ کون تھے. سعد بن معاذ کی وفات پر عرش ہل گیا تھا، جھوم اٹھا تھا. ان کی کیا کوالٹی تھی، کیا خوبی تھی، کیا چیز تھی ان کے اندر؟ اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. کیا کوالٹی کیا تھی ان کی، یہ جاننے کی ضرورت ہے نا. اتنا اکرام، اتنی عزت. جی ہاں، اس لیے صرف جنگ بدر کا موقع آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اور آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں یہی تعداد میں زیادہ تھے. جب انہوں نے بیعت عقبہ میں آپ سے بیعت کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت سے اس وقت تک بری ذمہ ہیں جب تک آپ ہمارے گھروں یعنی مدینہ میں نہ آ جائیں. جب آپ ہماری طرف پہنچ جائیں گے تو آپ ہمارے ذمے میں ہوں گے، ہم اس سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر دشمن مدینہ سے باہر آپ پر حملہ کر دے تو شاید انصار یہ کہے کہ ہم نے ذمہ داری لی تھی کس کی، مدینہ کے اندر کی، باہر کی نہیں. تو اب بدر کی جنگ تو وہ باہر ہونے والی تھی نا، احد میں بھی آپ باہر کی طرف نکل کے گئے تھے. بہرحال اب آپ کو تھوڑی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ صرف مہاجرین کو چھوڑ دے مقابلے کے لیے اور یہ باہر نہ نکلیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی اس وقت آپ کا بھی انداز آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، کیسے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے. جب انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے نا، تو وہ پھر اس کے مشورے کے بعد جو بات ہوتی ہے نا، وہ اس کی ہو جاتی ہے، مشورہ دینے والے کی، وہ اس چیز کو اون کر لیتا ہے. گھر میں آپ بچوں سے مشورہ کرتے ہیں یا یعنی کوئی بھی کام جب کسی کے مشورے سے شروع کرتے تھے، پھر آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اور جب آپ صرف اتھارٹیٹو حکم سنا دیتے ہیں، ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ، آپ کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے مومنوں کا یہ تھا کہ آپ کی اطاعت کرو، لیکن آپ نے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں اس طرح ڈالا، آپ نے ان سے مشورہ کیا. تو سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، گویا آپ ہمیں مراد لے رہے، یعنی آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا، ہاں تمہاری طرف ہے. انہوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، ہم نے سمع و طاعت یعنی بات سننے اور اطاعت کرنے پر اپنا عہد اور پختہ وعدہ دے دیا. اے اللہ کے رسول، آپ ادھر روانہ ہو جائیں جدھر آپ ارادہ رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اگر آپ ہمیں سمندر کی طرف بھی لے جائیں، پھر آپ اس میں داخل ہو جائیں، ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ داخل ہوں گے، ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ کل آپ ہمیں ہمارے دشمن کے ساتھ لڑا دیں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور جنگ میں سچ کر دکھانے والے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو آپ ہمیں اللہ کی برکت کی طرف لے کر چل پڑے، بس آپ چلے ہم آپ کے پیچھے. آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا. آپ سمندر میں جائیں گے ہم پیچھے جائیں گے, آپ جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے. میں سوچتی ہوں آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم سے کہیں کہ چلو اٹھو میرا ساتھ دو کسی کام میں, تو ہم میں سے کتنے اٹھیں گے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کسی کام کے لیے نکلے اور اللہ نے اس کے علاوہ ایک نیا کام آپ کے اوپر ڈال دیا, آپ اس کام کو پیش نظر رکھیں جو اللہ نے آپ کے لیے نہ نکالے. نہیں حضرت, سعد کو ابھی نہیں پتا تھا کہ آپ کس کام کے لیے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ کہیں جانا ہے نکلنا ہے. انہوں نے اندازہ کیا کہ آپ کسی کام کے لیے نکلے تھے اور اللہ نے آپ کے اوپر کوئی نیا کام ڈال دیا ہے, تو جو اللہ نے ڈالا ہے آپ اس کی طرف چل پڑیں. آپ جن سے چاہیں تعلقات جوڑیں, جن سے چاہیں تعلقات کاٹیں, جن سے چاہیں صلح کریں, جس کے ساتھ چاہیں دشمنی کریں, ہمارے مالوں میں سے آپ جتنا چاہیں لے لیں, جتنا چاہیں ہمیں دیں. آپ ہمارے مالوں میں سے جو لے لیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے. ہمارے مال میں سے جو آپ لے لیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو آپ ہمارے لیے باقی چھوڑ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی بات سے بہت خوش ہوئے اور اس چیز نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی. پھر آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ, چل پڑو, خوش ہو جاؤ, اب شروع. اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ کیا ہے, اللہ کی قسم کہ گویا کہ میں اب بھی ان لوگوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر اس طرح آپ جنگ بدر کی طرف چل پڑے تھے. تو یہ تھی وہ سپورٹ جو انصار کی طرف سے ملی, اور یہ ان کے ایک لیڈر نے اٹھ کر اپنے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور مدد کا یقین دلایا, اور صرف اپنی ذات کی طرف سے نہیں بولے, اپنے پورے قبیلے کی طرف سے بولے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا, یہ سب کچھ آپ کا ہے. کیا آپ ان سے اپنی کوئی ذاتی خدمت مانگ رہے تھے؟ نو. کس کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے. پھر اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے نکلی کہ کدھر گئے سب. میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی, یعنی زمین کے اوپر سے کچھ آواز آ رہی چلنے کی آواز سن کے میں نے پلٹ کے دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ آ گئے. ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا. میں زمین پہ بیٹھ گئی, سعد وہاں سے گزر گئے. انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی, اس سے ان کے اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ تھا, کیونکہ ان کا جسم بھاری برکم تھا تو زرہ چھوٹی تھی, تو کچھ حصہ ان کے اوپر تھا اور کچھ ابھی بھی ایکسپوز تھا. وہ ڈر گئیں کہ کہیں ساتھ زخمی نہ ہو جائیں. کہتے کہ وہ سب سے عظیم اور طویل تر تھے, وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے, تھوڑی دیر انتظار کرو کہ لڑائی زوروں پر آ جائے, وہ موت کتنی اچھی ہے جو مقررہ وقت پر آ جائے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی, دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس میں عمر بن خطاب بھی شامل ہیں, اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی ہے. عمر نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم کیوں آئی ہو؟ مجھے اپنی زندگی کی قسم, اللہ کی قسم, تم بڑی جری ہو, بہت بہادر عورت ہو, تم اس چیز سے کیسے بے خطر ہوگی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا تمہیں کہیں بھاگنا پڑے. وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے, حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین میرے لیے پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. یعنی حضرت عمر ناراض ہو رہے تھے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو. اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا, یعنی جو ساتھ تھا ان کے, تو وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. وہ کہنے لگے ارے عمر افسوس تم پر, آج تو تم نے حد ہی کر دی, کہاں ہے اللہ کی طرف جگہ حاصل کرنا یا اللہ کی طرف فرار ہو کر جانا, یعنی یہ بھی اللہ ہی کی خاطر نکلے اور ہم سب اللہ ہی کی خاطر جا رہے ہیں. پھر سعد پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن عرقہ تھا وہ تیر برسانے لگا اور کہا یہ تیر مجھ سے وصول کرو, میں ابن عرقہ ہوں. وہ تیر سعد کے بازو کی رگ میں لگا اور اس کو کاٹ گیا. سعد نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی, یعنی کہ مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے. بنو قریظہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں اوس کے حلیف تھے. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا, جس کی وضاحت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. تو بہرحال ان کا زخم بھر گیا, یعنی ٹھیک ہو گئے, اور اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی, وہ بھی سرے چلے گئے. پھر بنو قریظہ کے قریب پہنچ کر آپ نے محاصرہ کیا, 25 دن تک 25 ڈیز تک محاصرہ جاری رہا. جب محاصرہ سخت ہوا اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ہتھیار ڈال دو. انہوں نے لبابہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا, مشورہ مانگا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ تمہیں مار دیا جائے گا. اس کو کہنے لگے ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پہ ہتھیار ڈال دیں, کیونکہ ان کا قبیلہ بنو قریظہ کا کیا تھا, حلیف تھا, دوست تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سعد بن معاذ کے فیصلے پر اتر آؤ، اپنے قلعوں سے باہر نکل آؤ، تو وہ اتر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بھیجا، انہیں گدھے پر لایا گیا کہ جس پر کھجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا، ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا. وہ ان سے کہہ رہے تھے، اے ابو عمر، یہ تمہارے حلیف دوست جنگجو ہیں اور وہ جنہیں تم جانتے ہو، لیکن وہ انہیں کچھ جواب نہیں دے رہے تھے اور نہ ان کی طرف توجہ دے رہے تھے. یعنی دوسرے لوگ بنو قریظہ کے بارے میں کچھ سفارش سی کر رہے تھے، لیکن زرزاد سن ہی نہیں رہے تھے. جب ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اب وہ وقت آیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. ابو سعید کہتے ہیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں سواری سے اتارو، کیونکہ وہ زخمی حالت میں، بہرحال زخم تو ان کا کچھ بھر ہی گیا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کہ ہمارا آقا تو، ہمارا سید تو اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہیں اتارو. لوگوں نے انہیں اتارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے متعلق فیصلہ کرو. سعد نے کہا کہ میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے قید کر لیے جائیں، ان کا مال و دولت تقسیم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ عز و جل اور رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا ہے. پھر سعد نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دیا تو مجھے اپنے پاس واپس بلا لے. اس سے پہلے وہ تندرست ہو چکے تھے، صرف ایک بالی کے برابر چھوٹا سا زخم کا حصہ باقی تھا. یہ دعا کرتے ہوئے وہ زخم دوبارہ پھوٹ پڑا اور وہ اپنے اسی خیمے میں واپس چلے گئے جہاں پر وہ مسجد نبی کے قریب ان کے لیے لگوایا گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ان کے پاس تشریف لائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر عمر اور ابو بکر کے رونے کی آواز میں امتیاز کر رہی تھی کہ وہ دونوں رو رہے تھے، اور یہ لوگ اس طرح تھے جیسے اللہ نے فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بہت رحیم و شفیق. القمہ کہتے ہیں، میں نے عائشہ سے عرض کیا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ یعنی ابو بکر اور عمر تو رو رہے تھے کیونکہ ساتھ فوت ہو گئے تھے نا اس وقت. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ تھے حضرت سعد بن معاذ. تو ان کی جو مین کوالٹیز نظر آتی ہیں وہ یہ کہ دین کے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بہت گہرا تعلق تھا. جب یہ زخمی ہوئے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا گیا تھا اور آپ خود ان کی عیادت کرتے تھے. آپ نے مسجد قریب اس لیے لگوایا تاکہ آپ ان کو خود دیکھ سکیں. صبح اور شام دو وقت آپ ان کی عیادت کرتے تھے. رفیدہ جو تھی، حضرت رفیدہ انصاری کی ایک عورت تھی، وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی، تو ان کو آپ کے علاج کے لیے خاص رکھا گیا تھا. تو بہرحال صبح پوچھتے اور شام پوچھتے، صبح کیسے گزری، شام کیسے گزری. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو داغ بھی لگائے تھے بازو پر علاج کے لیے، یعنی خود آپ نے ان کا علاج کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی ایک ذمہ داریاں بھی سونپی تھیں. ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے. پھر اسی طرح ان کے اخلاق اور صفات میں سے یہ بات آتی ہے کہ قبیلے کے سردار ہونے کے باوجود انتہائی سادہ مزاج تھے. ان کا گھرانہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا. جابر کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک عورت پر گزر ہوا. اس نے ان کے لیے بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر وہاں سے گزرے تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اس لیے اندر آ جائیے اور کھانا کھائیے. چنانچہ آپ اور صحابہ کرام ان کے گھر چلے گئے. صحابہ کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کرنے سے پہلے ہاتھ نہ بڑھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا لیکن نگل نہ سکے. آپ نے فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے؟ تو عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، بے شک ہم اس بات میں سعد بن معاذ کے گھرانے سے آر محسوس نہیں کرتے اور نہ وہ ہم سے آر محسوس کرتے، ہم ان سے لیتے ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں. یہ مطلب یہ تھا کہ یہ ان کی بکری ہے جو ہم نے ان کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہے، اور اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کی محنت کی داد دینے والے بھی تھے. سمجھداری کے ساتھ معاملات کی تصدیق کرتے تھے. یعنی لیڈر تو تھے ہی، لیکن عقل مند لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو معاملات کی تہ تک پہنچ کر فیصلے کرتا ہے. پھر اسی طرح ان کی وفات کے وقت جو دعا تھی وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا. اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے, لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھنا, اور اگر یہ سلسلہ ختم ہے تو میرے زخم کو پھر کھول دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے. ان کی دعا سے زخم کھل گیا. اور پھر مسجد میں قبیلہ بنو غفار کے کچھ لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا, جب وہ زخم کھلا تو ان کا خون اتنا نکلا کہ خون بہ کر دوسرے خیمے میں چلا گیا, تو گھبرا اٹھے. انہوں نے کہا خیمے والوں تمہاری طرف سے یہ خون ہماری طرف آ رہا ہے. دیکھا گیا تو حضرت سعد کے زخم سے خون بہ رہا تھا, اسی میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ. صحابہ ان کی وفات پر روئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غسل دینے کے لیے فوت ہونے کے بعد جلدی سے آگے بڑھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ہم سے پہلے فرشتے ان کا غسل نہ دے دیں جیسے حضرت حنزلہ کو دے چکے تھے. پھر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ بہت ہی ہلکا تھا, حالانکہ یہ جسم کے بہت بھاری برکم تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے پر اترے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے. ان کی وفات پر خوشی سے عرش لرز اٹھا تھا, عرش کانپ اٹھا تھا, ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. اور جب آپ نے ان کو دفن کیا اور پھر ان پر آسمان کے دروازے بھی کھولے گئے تھے, لیکن جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ان کو بھی دبوچا, دبایا. حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دباتی ہے, اگر اس کے دبانے سے کسی نے نجات حاصل کرنی ہوتی تو سعد بن معاذ اس سے نجات حاصل کر لیتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا, قبر کے پاس دیر تک تسبیح اور تکبیر پڑھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ فوت ہوئے تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, قبر میں رکھا گیا, قبر برابر کی گئی تو دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی, ہم بھی تسبیح کرتے رہے, پھر آپ نے تکبیر پڑھی, پھر ہم بھی کرتے رہے. کسی نے پوچھا آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کی, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے صالح بندے پر قبر تنگ ہو گئی, حتیٰ کہ اللہ نے اس کی قبر کو اس سے کشادہ کر دیا. صحابہ بعد میں ان کو یاد کر کے بہت روتے تھے. واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ جب انس بن مالک مدینہ تشریف لائے, آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر جو تھے وہ مدینہ سے ادھر ادھر بکھر گئے, کوئی جہاد کے لیے, کوئی دعوت تو تبلیغ کے لیے. تو اسی طرح انس رضی اللہ عنہ جب وہ واپس آئے تو حضرت سعد کے پوتے جو تھے واقد وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا, تو حضرت انس نے پوچھا کہ تم کون ہو, یعنی کن لوگوں میں سے ہو. انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سعد لوگوں میں سب سے بڑے جسم والے اور لمبے قد کے تھے. پھر ان کو یاد کر کے روئے اور بہت روئے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندل کے حکمران عقیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس نے اطاعت قبول کی. آپ کی خدمت میں ریشم کا ایک حلہ بھیجا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن کیا, پھر ممبر پر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے اور کوئی بات نہیں کی. پھر اتر آئے, لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر دیکھنے لگے کیونکہ ان کے لیے نئی چیز تھی. آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کرتے ہو, سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. کوئی ایک آدھ چیز جو آپ آخر میں کہنا چاہیں. جی فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سعد بن معاذ کس طرح اپنے قبیلے کے بحاف پہ اتنی بڑی بات کر لیتے تھے اور اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوٹی دلاتے تھے, تو آج ہم اپنے بچوں کے بحاف پہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, کہ ہم ان کو بولے ہم نے یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں, ایون دو ویک ڈیز کے یا ویکینڈ کے اوپر بھی. تو ان کا کتنا بھروسہ تھا اور وہ ان پہ کتنا اعتماد کرتے تھے. بیسیکلی جو پیرنٹس کا جو اعتماد ہے نا جو بچوں کا, وہ کم ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بہت اچھی اپنے کیریکٹرز کے اندر شاید ایگزامپلس نہیں چھوڑی.
اصل میں ہم نے ان کو دنیا کی محبت دی, لہٰذا ان کو ہمارے دین کی طرف آنے پر پھر خوشی نہیں ہوتی اس طرح. جی
استاذہ, میں یہ سوچ رہی تھی کہ 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. آپ سوچیں کہ 6 سال کا عرصہ جس میں اتنی زیادہ اچیومنٹ, سبحان اللہ. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب 50-60 سال کی عمر تک تو ابھی ہمارا سفر شروع ہی نہیں ہوتا اس طرف, سبحان اللہ.
جو مجھے خاص بات لگتی ہے کہ ان کے اعمال تو خیر نیتوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے سچے جذبے تھے, زبردست اعتماد اپنے لیڈر پر کہ آپ سمندر میں اترے ہم ساتھ ہیں, یہ اعتماد جو ہوتا ہے, یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے, یہ لوگوں کو آپس میں مضبوط کرتا ہے. جب لوگوں کا لیڈر پر ٹرسٹ ہی نہ ہو تو وہ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ اس کی سنیں گے نہیں، اور جب اس کی سنیں گے نہیں تو اس کو کام ہی نہیں ہوگا. ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے، ہم کیوں نہیں ترقی کرتے؟ کیونکہ ہمارا آپس میں اعتماد نہیں کہ یہ ہمیں سچ کہہ رہا ہے. ہر لیڈر کے بارے میں شک ہے، ہر دین کی طرف بلانے والے کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. ورڈ سے اور اس کے بعد ساتھ بھی تو ویسے ہی دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے کیسی شدید محبت ہے. کہتے ہیں اے اللہ، اگر ابھی بھی کچھ جنگیں باقی ہیں قریش کے ساتھ جنہوں نے تیرے نبی کو نکالا، تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ
اساتذہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ بتانے لگے ہیں، لیکن اس کے سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اتنا پیارا کانفیڈنس. اساتذہ یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہی بندہ دیکھے تو اس سے ہی سمجھ جائے کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے. آپ محبت کر کے تو دیکھیں، نہ دین والے آپس میں محبت کریں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. کل ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مہاجرین کو ملے گا تو ہم لیں گے. آج ماشاءاللہ ادھر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے، یہاں گورنمنٹ کی اتنی زیادہ گرانٹس ہوتی ہیں بچوں کے لیے، ینگ بچوں کے لیے بزنس کرواتے ہیں بچوں کو، اتنی زیادہ پیسے دیتے ہیں، لیکن نہیں پتا ہوتا کیونکہ کچھ لوگ اس گرانٹس کو یوز کرتے ہیں اور باقیوں کو پتا لگنے ہی نہیں دیتے. یعنی کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جس پہ پتا چلے کہ اس ایج کے بچے یہ والی چیز کو،
دین کو تو کیا سپورٹ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.